ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. یہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ آ جائے، خواہ وہ تنور پر کیوں نہ ہو. یعنی تنور جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، مراد یہ کہ اگرچہ وہ ایسے کام میں مشغول ہو، روٹی پکانے وغیرہ کے کام میں مشغول ہو، اس وقت میں بھی اگر شوہر اس کو بلائے، دعوت دے اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ آ جائے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خواتین کو اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کہ تنور پر ہونے کی حالت میں بھی مراد یہ ہے کہ کسی بھی ضروری کام میں مشغول ہو لیکن شوہر بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ آئے. یہ سارے احکام در حقیقت اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرد و عورت کے دل میں ایک فطری طور پر ایک جنسی جذبہ اور خواہش رکھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فطری جذبے اور خواہش کی تسکین کے لیے ایک حلال راستہ تجویز فرما دیا، نکاح کا راستہ. اور شوہر اور بیوی کے تعلق میں اس ضرورت کے پورا کرنا یہ شوہر بیوی کے تعلقات میں اولین اہمیت کا حامل ہے. تو اس لیے سارے راستے جو حلال کے تھے وہ کھول دیے تاکہ کسی بھی مرد اور عورت کو حرام طریقے سے اس جذبے اور خواہش کی تسکین کا خیال پیدا ہو. بیوی کو شوہر سے تسکین ہو اور شوہر کو بیوی سے تسکین ہو تاکہ باہر کسی باہر دیکھنے کا موقع نہ ملے، کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو آسان بہت بنایا، آسان اتنا بنایا کہ صرف مرد عورت ہوں، دو گواہ ہوں اور وہ ایجاب و قبول کر لیں، بس نکاح ہو. کسی خطبہ پڑھنے کی بھی شرط نہیں ہے، سنت ضرور ہے کہ خطبہ پڑھا جائے، اور نکاح کسی دوسرے سے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لے تو سنت ہے، مستحب ہے. لیکن اگر اس کے بغیر بھی دو میاں بیوی، دو مرد و عورت، دو گواہوں کی موجودگی میں بیٹھ کر کہہ لیں کہ میں یہ کہہ لیں کہ میں نے نکاح کیا، دوسرے کا میں نے قبول کیا، تو نکاح بنا کے دو جائے. اس کے لیے کوئی مسجد میں جانے کی، کوئی باقاعدہ کسی تیسرے آدمی سے رابطہ قائم کرنے کی، کسی کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں رکھی شریعت. کیوں؟ تاکہ حلال کا راستہ آسان سے آسان بنا دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ نکاح کا رشتہ، نکاح کی تقریب اور نکاح کا معاملہ وہ سادگی سے اور آسانی سے انجام دیا جائے، کوئی رسم نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریبیں نہیں، آسانی کے ساتھ نکاح منعقد ہو گیا اور شریعت کا تقاضا اس سے پورا ہو گیا۔ یہ فرما دیا کہ جب جتنا ہو سکے جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کی نکاح کی فکر کرو، تاکہ اس کو حرام کی طرف جانے کی خواہش اور ضرورت پیدا نہ ہو، حلال کا راستہ اس کے لیے مہیا ہو۔ یہ فرما دیا کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اور سادگی ہو۔ جتنا دھوم دھڑکا ہوگا، جتنا اس کو پھیلایا جائے گا، اتنی اس کی برکتیں کم ہو جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، ان دس خوش نصیب صحابہ کرام میں سے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے، ایسے قریبی صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قمیض کے اوپر ایک زرد سا نشان لگا ہوا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہارے قمیض پر یہ زردی کا نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہ رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے ایک خاتون سے، اور نکاح کرنے کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی تھی، خوشبو کا یہ نشان پڑا ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ لک و علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت پیدا فرما، برکت کی دعا کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اولم ولو بشا، ولیمہ کر لو چاہے ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو، ولیمہ کیونکہ مصنوع۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہیں، لیکن نکاح کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک نہیں نکاح کے تقریب، اور صرف بلانے کی بات نہیں، ذکر بھی برسبیل تذکرہ اس طرح آ گیا کہ آپ نے خود پوچھ لیا کہ زردی کا نشان کیسا ہے، تو اس کے جواب میں فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی پلٹ کر یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں بلایا بھی نہیں، یہ بھی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کے تقریب کے اوپر کوئی شرط قید عائد کی ہی نہیں سرے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ گئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا۔ جابر بہت قریبی صحابہ کرام میں سے ہیں جو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تھے، خدمت میں آتے رہتے، لیکن نکاح کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ یہ عام رواج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، یہ نہیں ہے کہ صاحب نکاح ہو رہا ہے تو ایک طوفان برپا ہے، ایک تومار کھڑا ہوا ہے، مہینوں سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مہینوں سے خاندان بھر میں اس کی دھوم ہے، اور سو ہزار طرح کے ایک ہنگامے مسلط ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنا آسان کیا شریعت، جتنا آسان شریعت نے کیا تھا نکاح کو، اتنا ہی ہم نے اپنی رسموں سے اس کو مشکل بنا دیا۔ دیکھ لو گھرانوں کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہیں بغیر نکاح کے، اس لیے بیٹھی ہے کہ جہیز مہیا نہیں کر سکتے، اس لیے بیٹھی ہے کہ تقریب کرنے کے لیے، عالی شان دعوت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے لیے حلال و حرام ایک ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمارے پاس یہ چیزیں آ گئیں ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، پتہ جانے کہاں کہاں سے چیزیں لے لی۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کا طریقہ ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا وہ ہم نے چھوڑ، اس کا نتیجہ ہے کہ حلال کے اوپر تو قدغن عائد ہے، حلال کے راستے بند ہیں، وہ حلال طریقے سے نکاح کرنے کے لیے بہت بڑا امیر کبیر ہونا ضروری ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ چاہیے تب جا کے کوئی نکاح کر پائے گا, اور حرام کے راستے چوپٹ کھلے, حرام کے راستے چاروں طرف چوپٹ کھلے پڑے ہیں, نکاح کرنا چاہے تو اس کا راستہ نہیں, اور حرام کے لیے جب چاہے جس طرح چاہے کر لیں, آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے, دن رات گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, فلمیں آ رہی ہیں, اور اس سے جو انسانی جذبات ہیں ان کو برفروختہ کیا جا رہا ہے, ان کو بھڑکایا جا رہا ہے, بازار میں نکلتے ہیں تو نگاہ کو پناہ ملنی مشکل ہے, اور اس کے نتیجے میں خرابیاں, فحاشی, عریانی, بے حیائی, بے پردگی اور دنیا بھر کی لعنتیں مسلط ہو رہی ہیں, اور حرام حلال کے جو راستہ شریعت نے رکھا تھا وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ 1000 آدمی بلائے نہیں, اتنا جہیز نہ ہو, اتنی بڑی دعوت نہ ہو, اس وقت تک یہ کام نہ ہو. تو اس نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا. اس معاملے کا حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فرمایا تو آج برکت والا نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو, سادگی کے ساتھ. اور بھائی اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کھاتے پیتے گھرانے کہلاتے, جو امیر اور دولت مند گھرانے کہلاتے, ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس عذاب سے نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ, امیر کہلانے والے, پیسے والے, وہ یہ اس بات کا اقدام نہ کریں کہ شادیاں اور نکاح سادگی کے ساتھ ہوں اور اس میں ان رسموں کے سے جان چھڑائی جائے. جب تک یہ نہیں کریں گے بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنا سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے, اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لڑکی کو جہیز نہیں دیں گے تو سسرال والے تانے دیا کریں گے کہ کیا لے کر آئی تھی. یہ خدا جانے جہیز کی اتنی اہمیت کہاں سے کس طرح آ گئی کہ شوہر جو کام شوہر کے ذمے واجب تھا, گھر گرستی کا سامان مہیا کرنا, یہ بیوی کی ذمہ داری تو نہیں ہے, یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے. اب بیوی کی نہیں, بیوی کے باپ کو تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تو بیٹی بھی دے رہا ہے, اپنی جگر کا ٹکڑا بھی حوالے کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر اور فرنیچر مہیا کر اور دوسرے کا گھر آباد اس طرح کر. یہ کوئی اس کی اصلیت نہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے سادگی کے ساتھ دے دیں, لیکن اس جہیز کا اتنا بڑا تومار جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گیا, اللہ بچائے, اس نے زندگیاں برباد کر کے رکھ دی. تو ذمہ داری یہ زیادہ عائد ہوتی ہے ان گھرانوں پر جو دولت مند کہلاتے ہیں, پیسے والے کہلاتے ہیں. وہ جب تک آغاز نہیں کریں گے اور اس کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں چلائیں گے, اس وقت تک اس عذاب سے نجات ملنی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دی. تو کیا یہ رہا تھا کہ نکاح کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا تھا کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں, کوئی قید نہیں, کوئی پابندی نہیں, یہاں تک کہ کسی مولوی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر طریقہ خود صرف ایجاب و قبول کا طریقہ آتا ہو کہ میں نے نکاح کیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا, دو گواہوں, بس ہو گیا نکاح. اتنا آسان بنا, اور پھر اتنا آسان بنا کر اس نکاح کے رشتے میں, جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا, اس جنسی تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف جائز حلال بلکہ موجب اجر و ثواب قرار دیا. یہ اس عمل کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, اور اس طرح ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیے گئے, اس طرح حلال کر دیے گئے تو روئے زمین پر کسی اور کی ایسی حلال ہونے کا تصور نہیں کیا جاتا. اس جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم. اس کے لیے جو طریقہ تم جنسی تسکین کا اختیار کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے, ماں سوائے چند اعمال کے جن کو حرام قرار دیا. اتنا حلال کر, اور یہ فرمایا کہ اگر تنور پر بھی ہو تو وہ آ جائے. اس لیے آ جائے تاکہ شوہر کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو حلال طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے اور جن جن باتوں کی تاکید فرمائی تھی معاشرے میں انہی چیزوں سے غفلت عام تھی، انہی چیزوں سے غفلت عام تھی. اس میں اس بات کا اہتمام نہیں کہ ایک دوسرے کے ذریعے جو جنسی تسکین کا حلال راستہ ہے اس کو استعمال کر کے حرام کے راستے کو بند کر دیا جائے، اس حق کو حق نہیں سمجھا جاتا. اور اس معاملے کے اندر بڑی بعض اوقات کوتاہیاں اور غفلتیں برتی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکاح تو کر رکھا ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، لیکن نگاہ کسی اور طرف ہے اور ناجائز طریقے سے دوسری طرف التفات کیا جا رہا ہے جو حرام کا راستہ کھول رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اگلی حدیث میں فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا، یعنی یہ حکم دینا میرے لیے درست ہوتا، جائز ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، لہذا میں یہ حکم نہیں دیتا کہ عورت شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اگر اس دنیا میں کسی کا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے سوا، تو شوہر تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو، مرد کو نگراں، قوام بنایا ہے، امیر بنایا ہے زندگی کے سفر میں. زندگی کے سفر میں جہاں مرد اور عورت ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو مرد کو قوام اور امیر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے سفر کو گزارنے کے لیے. اور یہ امارت ایسی ہے کہ اور جتنی امارتیں ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ہیں، کچھ دن کے لیے نہیں ہیں. ایک آدمی امیر بن گیا، حاکم بن گیا، کسی ملک ہی کا حاکم کیوں نہ ہو، لیکن اس کی حاکمیت اور اس کی امارت ایک مخصوص وقت کے لیے ہے. کل تک امیر بنا ہوا تھا، آج معلوم ہوا کہ جیل خانے میں. کل تک حاکم تھا، آج کوئی دو کوڑی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ امارتیں، یہ حکومتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، ایک دن کے لیے بنا، دوسرے دن کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ زندگی بھر کا تعلق، دم دم کا ساتھ ہے، ایک ایک لمحے کی رفاقت ہے. لہذا یہ امارت بھی جس وقت سے قائم ہوتی ہے مرتے دم تک بار باقی رہتی ہے، جب تک نکاح کا رشتہ برقرار باقی رہتی ہے. تو یہ امارت عام امارتوں سے مختلف ہے، پائیدار زیادہ ہے، اور اس امارت کی حیثیت اور دوسرے امارتوں کے مقابلے میں اس لیے مختلف ہے کہ اور امارتوں میں ایک ضابطے کا تعلق ہوتا ہے، حاکم کا محکوم کے ساتھ، رائی کا رائیت کے ساتھ، حاکم کا محکوم کے ساتھ ایک ضابطے کا تعلق ہے، دستوری قانونی تعلق ہے. اور یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں شوہر کو امیر بنایا، تو یہ تعلق محض ضابطے کا، خانہ پوری کا، قانون کا تعلق نہیں، یہ دلوں کا جوڑ ہے، یہ دلوں کا تعلق ہے جس کے اثرات ساری زندگی کے اوپر محیط. اس واسطے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا اسی میں اجازت دیتا یا حکم دیتا تو مرد عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ یہ اس کی زندگی بھر کا امیر ہے، زندگی بھر کے سفر کا امیر. اس واسطے اس سے عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے. پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں. جب شوہر سے خطاب تھا تو شوہر سے خطاب کرتے ہوئے ساری باتیں عورت کے حقوق کی بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کے یہ حقوق ہے, عورت کے یہ حقوق ہے, عورت کے حقوق ہے, جن کا بیان پچھلے دو تین جمعوں میں ہو چکا. اب خطاب ہو رہا ہے عورت سے, تو عورت کو اس کے فرض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارے لیے خدا کے بعد, اللہ کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اس روئے زمین پر تمہارا شوہر. جب تک یہ نہیں سمجھو گی شوہر کے صحیح حقوق ادا نہیں کر پاؤ. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد, ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب کے احکام پر مقدم ہے. اللہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو نہ باپ کی اطاعت, نہ ماں کی اطاعت, نہ شوہر کی اطاعت. لیکن اس کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی ہستی تمہارے لیے, سب سے بڑی قابل احترام اور سب سے بڑی قابل محبت ہستی, وہ تمہارا شوہر. اس کو خوش کرنے کی فکر کرو, اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرو, اس کی اطاعت کی فکر کرو. عجیب الٹی گنگا ہمارے دور میں ہر چیز کے اندر بہنے لگی ہے. جیسے میں آج کیا تھا, ہمارے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی تہذیب میں ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا, چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا, اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. اگر بجلی کا بلب لٹکا دو تو اندھیرا اوپر ہوتا ہے نیچے کے بجائے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز الٹی ہو گئی. تو یہ الٹی اس درجہ ہو گئی کہ اگرچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گھر کا کام کاج یہ چاہے قانوناً عورت کے ذمے واجب نہ ہو لیکن سنت ضرور ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجویز فرمائی, وہ سنت ہے. اور شوہر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرو. تو اب اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے یا کوئی گھر کا کام کاج کرتی ہے تو وہ سارا اس کے لیے اجر میں لکھا جاتا ہے, اعلی ترین اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے. اعلی ترین اجر و ثواب ہے یہ گھر کا کام اگر صحیح نیت سے عورت انجام دے. لیکن آج کی الٹی گنگا کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کے کام کاج کرنا یہ تو ہے رجعت پسندی, دقیانوسیت اور یعنی پرانا دقیانوسیت ہے, پرانا طریقہ, یہ عورتوں کو قید کرنے والی بات. یعنی وہی عورت اگر وہ ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر 400 آدمیوں کو کھانا کھلائے, ان کے سامنے ٹرے سجا سجا کر لے جائے اور 400 آدمیوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے, کوئی اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے, کوئی اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے, اور آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ بعض اوقات بلا وجہ خدمت لیتے, بلا وجہ, کوئی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے لیکن وہ گھنٹی اس کو بیل دبا کر اور اس کو بلا کر اور کہہ دیا کہ تکیہ اٹھا کے دے دو. تو یہ خدمت اگر وہ کر رہی ہے تو یہ آزادی ہے. اس کا نام ہے آزادی, اس کا نام ہے تہذیب, اس کا نام ہے عورتوں کو گھر کی قید سے آزاد کر دیا گیا. 400 مردوں کو ایک وقت میں کھانا کھلا رہی ہے, ٹرے سجا سجا کر لے جا رہی ہے, وہ تو ہے آزادی. اور وہی عورت گھر میں اپنے شوہر, اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں, اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں کے لیے اگر یہ کام انجام دیتی ہے تو یہ دقیانوسیت ہے, یہ ترقی سے کے مخالف چیز ہے. وہی عورت ہوٹل میں ویٹریس بنی ہوئی ہے اور دن رات لوگوں کی خدمت انجام دے رہی ہے, کھانا پکانے کی, کھانا لے جانے کی, وہ جناب وہ آزادی ہے, نسواں کا حصہ ہے. عورت کو آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جا کے ہوٹل میں ویٹریس بن جائے یا کسی کی سیکرٹری بن جائے یا کسی اس کی اسٹینوگرافر بن جائے, یہ آزادی ہوگی. اور گھر میں اپنے والدین کو اپنے اپنے شوہر کو بچوں کو کرے کے ساتھ وہ کام کرے تو اس کو دقیانوسیت کا نام دے دیا گیا. تو خیرت کا نام جنو رکھ دیا. جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ ہو رہا ہے. حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ذمے دنیا کی کسی کی خدمت واجب نہیں, عورت کے ذمے کسی کی خدمت واجب نہیں, نہ اس کے ذمے کوئی ذمہ داری ہے, نہ اس کے کاندھوں پر کسی ذمہ داری کا کوئی بوجھ ہے. تم ہر بوجھ سے, ہر ذمہ داری سے آزاد ہو. صرف ایک بات ہے کہ اپنے گھر میں قرار کے ساتھ رہو. وقر نہ فی بیوتکن, گھر میں قرار کے ساتھ رہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو, اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہ تمہارا فریضہ ہے اور اس کے ذریعے تم قوم کی تعمیر کر رہی ہو, قوم کی معمار بن رہی ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا تھا. اب جو چاہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے اور جو چاہے اس ذلت کے راستے کو اختیار کرے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. وعن معاذ بن جبل وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی اس حالت میں دنیا سے جائے, اس کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو, تو وہ سیدھی جنت میں جائے. شوہر اس کے اس سے خوش ہو, اس حالت میں اگر موت آ جائے تو جنت میں جائے گی. یہ حضور حضرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تظلم امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك اللہ فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے, بعض اوقات طبیعت عورتوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو سلامتی کے حامل نہیں ہوتی, طبیعت میں فساد ہوتا ہے, بگاڑ ہوتا ہے, اور اس طبیعت کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے, کسی طرح بھی پہنچا رہی. تو جب بھی تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے شوہر کی جو بیویاں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر حوروں کی شکل میں اس کے لیے مقدر فرمائی ہیں, تو وہ وہاں سے اس عورت سے خطاب کر کے کہتی ہیں, یعنی وہ حور جو اس شوہر کے لیے مقرر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں اس کو ملنے والی ہیں, وہ اس عورت سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ لا تؤذیہ قاتلک اللہ, اللہ تجھے مارے تو اس کو تکلیف نہ پہنچا, اس واسطے کہ فإنما هو عندك دخیل, یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے, اور یوشک ان یفارقك الینا, قریب ہے کہ یہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے, تو اس کو تکلیف نہ پہنچا. یہ اس سے خطاب کرتی ہے. یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طبیعت کی فساد رکھنے والی بیوی سے خطاب کرتے ہوئے اس کو متوجہ کر کے فرمائی کہ تم جو تکلیف پہنچا رہی ہو اس تکلیف سے اس شوہر کا حقیقت میں کچھ بگڑتا نہیں, دنیا میں تو جو چاہو گی تکلیف پہنچا دو گی, لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی حور عین کے ساتھ اس کا رشتہ قائم فرمائیں گے جو اتنی اس سے محبت کرتی ہیں کہ وہاں سے ابھی سے ان کے دل کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے شوہر کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے دنیا میں. آخری حدیث اس باب کی ہے. وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء. اللہ, حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اغرض علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو بنسبت عورتوں کے فتنے. یعنی عورتوں کا فتنہ یہ اس دنیا میں شدید ترین فتنہ ہے مردوں کے لیے. اس حدیث کی اگر تشریح کرنے پر آئیں تو پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کس کس طرح فتنہ ہے عورتیں مردوں کے لیے کس کس طرح فتنہ کے معنی ہے آزمائش. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مردوں کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے اس دنیا میں. تو یہ ایسی آزمائش ہے کس کس طریقے سے کس کس جہت سے آزمائش ہے اس کا احاطہ کرنا مختصر وجہ سے ممکن نہیں. آزمائش اس طرح بھی ہے کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش پیش آئی، یعنی مرد کی طبیعت میں ایک میلان رکھ دیا گیا عورت کے لیے اور اس کے حلال راستے بھی مقرر کر دیے گئے، حرام راستے بھی مقرر کر دیے گئے. تو آزمائش یہ ہے کہ آیا یہ حلال کی طرف رجوع کرتا ہے یا حرام کی طرف جاتا ہے. تو تھوڑی آزمائش ہے. پھر آزمائش یہ بھی ہے کہ جو حلال عورت ہے بیوی، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسا کرتا ہے، جیسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے ویسا کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے. تیسری آزمائش یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کی محبت میں اور بیوی کے خیال میں اتنا غلو کر جائے کہ جو دین کے احکام ہیں ان کو پسے پوچھ ڈال دے. یہ تو سن لیا کہ بیوی کو خوش کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس کو سن کر دین کے جو احکام ہیں ان کو پسے پوچھ ڈال دیا، حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں بھی اس کی دلجوئی کر رہا ہے، ان کی صحیح دینی تربیت نہیں کر رہا. اس لحاظ سے بھی آزمائش ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کہے اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ غیر دینی حرکات کے اوپر روک ٹوک کرے. یہ بھی آزمائش ہے کہ آزمائش ہے. غرض آزمائشوں کا کچھ ٹھکانا نہیں ہے اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے کہ آدمی ان تمام آزمائشوں سے سرخ روئی کے ساتھ گزر جائے، اس کے حقوق بھی ادا کریں، اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھے، اس کے نفع نقصان کا بھی خیال رکھے اور حرام کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. ان تمام باتوں کا خیال کرنا یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. اس واسطے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلقین فرمائی، آپ کی دعاؤں میں سے، معصور دعاؤں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے، عورتوں کی طرف سے جو آزمائش میں انسان پڑتا ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس آزمائش میں کھرا اترنا اور سرخرو ہونا یہ اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لہذا انسان کو اللہ تبارک مطالعہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں اس آزمائش میں پورا اتروں، کہیں بہک نہ جاؤں، کہیں پھسل نہ جاؤں، کہ غلطی میں کا مرتکب نہ ہو جاؤں. تو اس واسطے یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے. اللہ اب آگے اس خواتین کے میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر کرنے کے بعد ان کے چند جزوی حقوق کا بیان اس باب میں، آنے والے باب میں کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلا حق بیان کیا گیا ہے نفقے کا. باب النفقۃ علی العیال، جو اپنے گھر والے ہیں، بیوی ہوں یا بچے ہوں، ان کے اوپر ان کا نفقہ ادا کرنے کی تاکید اور اس کی فضیلت ان احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے. چنانچہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک
اعظمها اجرا الذي انفقته على اخي.
حضور فرماتے ہیں کہ ایک دینار وہ ہے، دینار یہ سونے کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا اشرفی جیسا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں صرف کرو، یعنی جہاد، کہیں جہاد ہو رہا ہے اس جہاد کی مدد کے لیے آپ نے ایک دینار صدقہ کر دیا، دے دیا. ایک دینار وہ ہے جو تم خرچ کرتے ہو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، ایک غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے ایک دینار میں غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، بڑی فضیلت کا کام. ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، ایک غریب آدمی ہے اس کے اوپر ایک دینار صدقہ کر دیا. اور فرمایا وہ دینار انفقتہ علی اہلک، ایک دینار وہ ہے جو خود اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. یہ چار دینار ہو گئے نا، ایک جہاد میں صرف کیے جانے والا، ایک غلام کو آزاد کیے جانے والا میں صرف کرنے والا، اور تیسرا مسکین کو صدقہ، چوتھا وہ جو اپنے گھر والوں کے دان و نفقے پر، ان کی ضروریات کی تکمیل پر خرچ کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ان تمام چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تم کو اس دینار پر ملے گا جو اپنے گھر والوں کے اوپر تم نے صرف. لوگ عام طور سے یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جتنا صرف کیا اس کے ثواب ہے، اور گھر پر بیوی پر بچوں پر جو صرف کیا وہ ثواب نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا نفقہ، سب سے زیادہ فضیلت والا خرچہ وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر کیا جائے، بشرطے کے حدود کے اندر ہو، بشرطے کے حدود کے اندر ہو، اسراف اور تبذیر نہ ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دین ہمیں عطا فرمایا کہ جو کام ہم کرتے ہی ہیں، کرنا ہی ہے، اس کو سب سے زیادہ ثواب کر دیا. بس فرق کیا ہے کہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رے بھائی، دین جو ہے یہ صرف زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام، کام وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے، لیکن پہلے کسی اور زاویہ نگاہ سے کرتے تھے، اب جبکہ دین کے اندر دین کے اوپر عمل کرنے کے طرف آ گئے تو اب کسی اور زاویہ نگاہ سے کرو گے. تو زاویہ نگاہ کا فرق ہے اور وہی دنیا دین بن جاتی. تو یہ جو نفقہ دے رہا ہو بیوی کو، یہ بچوں کو، ان کے اوپر جو صرف کر رہا ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر بن جاتا ہے. بس صرف نیت یہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق میرے ذمے عائد کیے ہیں، میں اللہ کے عائد کیے ہوئے ان حقوق کو بجا لا رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ جب کرو گے تو یہ سارا عمل ان سب سے زیادہ مجھے ثواب بن جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن شریف کی آیت ہے کہ اس وقت تک نیکی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کا حال یہ ہوا کہ جتنی محبوب چیزیں تھیں وہ سب لا کر صدقہ کرنے شروع کر، کسی کے پاس باغ تھا وہ باغ صدقہ کر دیا، کسی کے سب سے محبوب گھوڑا تھا وہ گھوڑا صدقہ کر دیا، کسی کو سب سے محبوب غلام تھا اس کو آزاد کر دیا. جو کچھ جس کے پاس محبوب ترین اشیاء تھی وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں خرچ کرنے شروع کر. یہاں تک کہ ایک صاحب ایسے تھے، بہت ایک نہیں متعدد، کہ جب ان کے انفاق کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت میں آیتیں سنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تو جو کچھ گھر میں تھا سب کی جھاڑو پھیر کر سارا کا سارا صدقہ کر دیا، گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی چھوڑنے کچھ چھوڑا. تو اب معلوم ہوا کہ صاحب بیوی کے واسطے بھی کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بچوں کے واسطے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. تو جب یہ کئی واقعات پیش آئے تو اس وقت پاس صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح صرف کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ سارا کچھ دے دیا بیوی بچوں کے واسطے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کی کیا حد ہے، کتنا صرف کرنا چاہیے؟ تو اس پر آیت نازل ہوئی
یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، جو اپنی ضرورت کے اندر داخل ہے اس کو خرچ کرنا یہ جائز نہیں، ضرورت سے جو زائد ہے اس کو خرچ کرو. تو بیوی بچوں کی جو ضروریات ہیں، بیوی بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ مقدم ہیں، ان کو پہلے پورا. ایسا نہ کرو کہ خرچ کرنے میں اوروں کو تو مالدار کر دیا، ان کے گھروں میں چراغ جلا دیے اور اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ سلون کا ماں گا یوم سکون کل لاکھ، یہی وہ آیا تھا جس کو آج کل الٹے معنی پہنائے جاتے ہیں، کہ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو اس کا خرچ کرنا واجب ہے. ایسا نہیں ہے، یہاں کم سے کم مقدار کا بیان نہیں ہو رہا بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار کا بیان ہو رہا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ جو خرچ کرنا ہو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد اپنی ضرورت کے مطابق گھر میں بچ جائے. جب سے یہ اشتراکیت کا بہت زور شور ہوا تھا تو یہ آیت جو ہے اشتراکیت پسند قسم کے لوگ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. یہ سلیمہ کا مادہ یوں کہ خون کل العفو، کہ کل العفو میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب خرچ کر. اب یہ بہت زور شور کے ساتھ یہ آیتیں پڑھی بھی جاتی تھیں، اس کے اوپر بڑے لیکچر بھی بھگارے جاتے تھے، اور لیکچروں کی حد تک بات تھی، ظاہر ہے کہ لیکچر کے اندر تو یہی سب کہا جاتا تھا کہ صاحب جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب خرچ کرو، باقی عمل کرنے کے لیے کوئی تیار تھا نہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دے. لیکن لیکچروں کی حد تک کم از کم یہ بات خوب پھیلائی جاتی تھی کہ اصل میں قرآن نے یہ حکم دیا ہے، اور قرآن تو پہلے سے اشتراکیت کا معاذ اللہ حامی ہے. تو خوب سمجھ لیجیے، اصل آیت کی یہ ہے کہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ خرچ نہیں کر رہے تھے، اور ان کو یہ کہنے کے لیے کہ تمہیں خرچ کرنا چاہیے ضرورت سے زائد یہ آیت نازل ہوئی ہوا یہ تھا کہ خرچ بے انتہا کر رہے تھے، ضرورت سے جتنا خرچ کرنے کی حد تھی شرعی اس سے زیادہ خرچ کر رہے تھے، بیوی بچوں کے واسطے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. اس کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تمہیں سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو بتا دو کہ اتنا ہی خرچ کرنا جائز ہے جتنا کہ تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت کے اندر داخل ہے وہ خرچ کرنا جائز نہیں. لہذا بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان کا حق پامال کر کے اگر صدقہ کرو گے وہ صدقہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا تمہارے. یہ ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ نفقہ جو تم کر رہے ہو اپنے اہل و عیال پر، یہ نفقہ در حقیقت یہ اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اوپر ثواب ہے اور دوسرے تمام خرچوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے. شرط صرف کیا ہے کہ نیت اپنی درست کر لو، رخ درست کر لو، زاویہ نگاہ یہ بنا لو کہ میں یہ کر رہا ہوں اللہ کے عائد کیے ہوئے حق کے ادائیگی کے لیے، تو یہ دنیا تمہارے لیے بہترین دین بن جاتی ہے. اس نفقے کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں، کیونکہ بات چل رہی ہے شوہر اور بیوی کے حقوق کے سیاق میں، اس لیے یہ عرض کر دوں کہ بیوی کا جو حق شوہر کے ذمے عائد ہوتا ہے، مالی حقوق ان میں سب سے بڑے دو ہیں، ایک مہر اور ایک نفقہ. مہر شوہر کے ذمے ایک واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے شوہر کے ذمے واجب قرار دیا ہے تو وہ مہر ادا کرے اپنی بیوی کا. دوسرا نفقہ. ان دونوں کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. مہر کے بارے میں پہلے تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ مہر جو ہے در حقیقت یہ ایک اعزاز ہے بیوی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم مہر کے اوپر ہی نکاح کرو گے، مہر کے بغیر نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر جو ہے یہ قیمت ہے بیوی کی، اور گویا بیوی کو خرید لیا مہر کے لیے. خوب سمجھ لو کہ اس کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں، یہ اعزاز ہے. اعزاز ایسا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا فرق رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو آدمی خریدنے جاتا ہے نا کوئی چیز، بازار میں کوئی چیز خریدتا ہے اس کی قیمت ادا کرتا ہے، تو اگر بیچنے والا یہ کہے کہ بھائی میں تو قیمت نہیں لیتا مفت لے جاؤ، تو اس کے لیے مفت رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اس کا مالک ہے, وہ اگر چاہے تو قیمت لے, چاہے تو معاف کر دے, اس کو معاف کرنا بھی جائے. لیکن مہر میں کوئی عورت یہ کہے کہ میں نکاح کرتی ہوں اور مہر کے بغیر کرتی ہوں, مفت کرتی ہوں بغیر مہر کے کرتی ہوں, تو شریعت کہتی ہے میں کہ اس کو یہ مہر ادا کرے. اور اسی واسطے شریعت نے یہ حکم دیا کہ مہر اتنا رکھا جائے جو استطاعت کے مطابق ہو اور جس کو واقعی ادا کر سکے آدمی. اتنا زیادہ مہر باندھ لینا کہ نکاح کی مجلس میں تو معلوم ہوا کہ صاحب 2-3 لاکھ مہر باندھ لیا گیا, اور نکاح کرتے وقت بھی یہ ذہن میں ہے اور بعد میں بھی کہ ادا کرنا ہونا ہے نہیں کسی وقت, تو جتنا چاہو باندھ لو, پھر 2 لاکھ یا 10 لاکھ باندھ لو, 10 کروڑ باندھ لو, جب دینا ہی نہیں. تو جس کے دل میں دینے کی نیت ہو تو وہ پہلے سوچے گا کہ میں دے بھی سکتا ہوں کہ نہیں. تو اتنا زیادہ مہر باندھنا جو دینے کی جس کے اوپر کی قدرت نہ ہو, یہ جو ہے یہ درست نہیں. اہتمام کے ساتھ اتنا مہر باندھنا چاہیے جو باقی دے سکے. اسی کا نتیجہ ہے کہ باندھ تو لیا 5 لاکھ اور 10 لاکھ, اب وہ ساری عمر ادا کیا نہیں, مرتے وقت جب بستر مرگ پر ہوئے تو اس وقت کہہ دیا کہ بیوی معاف کر دینا. اب وہ بیچاری اس وقت میں کیا کہے کہ میں نہیں معاف کر, تو کہہ دیا صاحب مہر معاف کروا لیا تھا. تو یہ طریقہ یہ مہر کا طریقہ ہے, اتنا باندھو جتنا دے سکتے ہو, پھر دینے کا اہتمام کرو. مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک مہر معجل, ایک مہر معجل, ایک عین والا, ایک حمزے والا, 2 قسمیں ہوتی ہیں. معجل کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اسی وقت میں یا تو ادا کر دے, یا اگر اس وقت ادا نہ کرے جب بھی بیوی مانگے اس وقت ادا کر دے, وہ معجل کہلاتا ہے عین والا. اور ایک جو معجل ہوتا ہے اس کے اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت مقرر کر دیا کہ اتنی مدت میں ادا کیا جائے گا. اگر مدت مقرر نہیں کی گئی تو اس کی آخری مدت جا کر یا تو طلاق ہے یا انتقال ہے, اس وقت میں وہ واجب ہوتا ہے. تو جو معجل ہوتا ہے حمزے والا, اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی بھر ادا نہیں کرنا, جب تک کہ طلاق نہ ہو یا جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک ادا نہیں کرنا, یہ مطلب ہے معجل. خوب سمجھ گئے, یہ مطلب نہیں, مطلب یہ ہے کہ آخری اس کی حد وہ ہے, لیکن اس سے پہلے پہلے اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ادا کرے, ہر وقت واجب کہ ادا کرے. لہٰذا مہر کی ادائیگی کو محض کھیل قرار دے لینا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے احتراز واجب. دوسری طرف ایک دوسری انتہا یہ پیدا ہو گئی ہے, اب آج کل کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا صاحب مہر جو ہے بہت کم باندھنا چاہیے, چھوٹا تھوڑا باندھنا چاہیے. تو وہ اتنا تھوڑا باندھنے لگے کہ جس سے مہر کا مقصد ہی فوت ہو گیا, اتنا تھوڑا کہ مہر کا مقصد ہی فوت ہو گیا. کئی مرتبہ میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ مہر باندھا تھا پتہ نہیں 32 روپے یا 32 روپے, شاید مشہور ہے لوگوں کہ 32 روپے. کسی زمانے میں جو سب سے کم مقدار درہم کی وہ 10 درہم ہوتی تھی مہر کی, 10 درہم اس کی قیمت شاید 32 روپے ہوتی ہوگی کسی زمانے میں. تو اس 32 روپے کو ایسا لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ صاحب یہ, اور لوگ کہتے تھے ہم نے تو شری مہر باندھا ہے, یہ 32 روپے کا مہر, اس کو مہر شری سمجھتے ہیں. تو یاد رکھو یہ شری وری کچھ نہیں ہے, شری مہر یہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس خاندان کی خواتین کا جو مہر مثل ہے بہتر یہ ہے کہ وہ باندھا جائے, اور اگر وہ نہ باندھے تو بہرحال اتنا باندھے کہ جس سے اس کا اعزاز بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ چونکہ مہر کا مقصود اعزاز ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی برائے نام کوئی رقم مقرر کر دی جس میں کوئی اعزاز نہیں ہوتا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں. تو مہر اتنا کم بھی نہ ہونا چاہیے جس سے اعزاز. تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے جس میں بکثرت غلطیاں پیش آتی ہیں وہ یہ کہ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو دیتے تو رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, کبھی کوئی چیز دے دی, کبھی کوئی چیز دے دی, کبھی زیور بنا دیا, کبھی ویسے ہی رقم تحفے میں دے دی, کبھی کوئی اور کام کر دیا, لیکن مہر ادا نہیں کرتا. تو اس کو بہتر یہ ہے کہ مہر تو واجب ہے اور چیزیں جو ہیں وہ واجب نہیں, تو اپنے واجب کی ادائیگی یہ مقدم ہے دوسری چیزوں پر, لہذا مہر کی ادائیگی میں کا خیال رکھنا زیادہ مقدم ہے. اور جو اس قسم کے اخراجات کیے جاتے ہیں ان کو اگر صراحت کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ زیور میں بنا رہا ہوں, یہ تمہیں یہ مہر کے اندر دیا جاتا ہے, مہر کے طور پر دے رہا ہوں, ملکیت تمہاری ہوگی, تو اس سے مہر بھی ادا ہو جائے اور بات بھی سامنے ہو جائے. چوتھی بات جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے اور جس میں شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہو, سارے ہی ہمارے معاشرے کے لوگ اس میں مبتلا, وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کی ملکیتیں ممتاز نہیں ہوتی. پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز شوہر کی ہے, کیا چیز بیوی کی ہے, ملکیت کس کی ہے. اگر کوئی یہ سوال اٹھائے بھی تو کہتے ہیں یہ تو غیریت کی بات ہے, یہ تو ہم ساتھ رہ رہے ہیں لہذا کسی امتیاز کی ضرورت نہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملکیتیں ممتاز نہیں ہوتی. اب جب کبھی جھگڑا ہو گیا, طلاق تک نوبت پہنچ گئی خدا نہ کرے, یا انتقال ہو گیا کسی ایک کا, تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے, میراث میں تقسیم ہوگی نہیں ہوگی, بیوی کی ہوگی, شوہر کی ہوگی, کیا ہوگی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کام کرو صاف معاملہ کرو, جو زیور بنا کر اگر دے رہا ہو بیوی کو تو صاف صاف بتاؤ کہ یہ تمہاری ملکیت ہے اور آریتن استعمال کے لیے دے رہا ہے اس کو, یا اس کی ملکیت بنا کر دے رہا ہے. بالکل صاف ستھرا معاملہ واضح طریقے پر کر دینا ضروری. اب یہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ شوہر کی طرف سے بھی کچھ زیور چڑھایا جاتا ہے اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے بھی زیور چڑھایا جاتا ہے. تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ جو شوہر کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے زیور, وہ شوہر ہی کی ملکیت رہتا ہے, اگرچہ استعمال بیوی کرتی ہے, بیوی اس کو آریتن استعمال کرتی ہے, ملکیت شوہر کی ہوتی ہے. اور جب بیوی والوں کی طرف سے عورت والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے تو وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے. لیکن بہت سی جگہوں پر اس بات کو صاف نہیں کیا جاتا, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں صاف کر دینا چاہیے, یہ زیور اگر واقعتاً بیوی کی ملکیت کرنا مقصود ہے تو صراحتاً کہہ دے کہ میں نے آج سے تمہاری ملکیت کر دیا. اب جب اس کی ملکیت ہو گیا تو وہ اس کی مالک بن گئی, زکات بھی اسی کے ذمہ واجب ہے اس کی. اور اگر بالفرض شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ زیور شوہر کے ورثہ کی طرف نہیں جائے گا, وہ ملکیت بیوی کی رہے گا. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگا, سارے احکام اس کے اوپر ملکیت کے جاری ہوگا. یہ معاملات کیونکہ صاف نہیں ہوتے اس واسطے بعد میں جا کر جھگڑے کھڑے ہوتے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا خانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز ممتاز کی ہوئی ہے کہ کون سی میری ہے اور کون سی گھر والوں کی ہے, ایک ایک چیز ممتاز کر رکھا تاکہ کوئی الجھن کوئی اجتماع برقرار نہ رہے. بھائی یہ سارے دین کی باتیں ہیں, میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے کہ دین صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں کہ بس نماز پڑھ لیے, روزہ رکھ لیا اور وظیفہ تسبیح پڑھ لیے, مراقبے چلے کر لیے, بس ہو گیا دین. یہ دین پوری زندگی کے اوپر محیط ہے, یہ ساری باتیں سیکھنے کی اور یہ ساری باتیں عمل کرنے کی ہیں. ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں. ہم سے پوچھئے کتنے جھگڑے روز ہمارے سامنے آتے ہیں دارالافتاء کے, اس واسطے آتے ہیں کہ ملکیتیں ممتاز نہیں, پتہ نہیں کون سی چیز کس کی. صاحب میں نے تو ایک مکان تھا وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا رجسٹری. بھائی رجسٹری تو کر دی تھی لیکن یہ تمہارے ذہن میں آیا یہ تھا کہ یہ رجسٹری کرنے کے بعد ملکیت بھی اس کی کر دی تھی, اس کو قبضہ بھی دے دیا تھا یا محض نام کر دیا تھا. دیکھیے کچھ ذہن میں تھا نہیں, اس کا ایسے نام لکھ دیا بیوی کا. تو جو اتنا بڑا کام کر رہے ہو تو اس کی حقیقت سمجھ کر کرو, کیا کر رہے ہو, یہ بیوی کو دے رہے ہو مکان, اس کی ملکیت بنا رہے ہو, یا یا ویسے ہی کاغذی طور پر کاغذی کارروائی کے طور پر نام لکھ دیا ہے بیوی کا اور کچھ اس کو دینا مقصود نہیں ہے, بات واضح کرو اور جو کچھ کرو اس کو لکھ کر جاؤ وصیت نامے میں کہ یہ مکان اگرچہ میری بیوی کا نام ہے لیکن ہے میری ملکیت, اور اگر ملکیت کر دی ہے تو ملکیت بھی کرو اور پھر اس کا قبضہ بھی دو تاکہ ملکیت تام ہو جائے, پھر وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. دن رات یہ جھگڑے ہمارے سامنے آتے رہتے. معلوم ہوا صاحب وہ بیوی کا مکان تھا اس کے اندر اتنے پیسے میں نے بھی لگا دیے تھے, بلکہ کس نیت سے لگائے تھے پیسے, یہ تم نے اس کی امداد کرنا چاہتے تھے, مکان میں حصہ دار بننا چاہتے تھے, قرضے کے طور پر دیے تھے, کوئی بات واضح تو کرو. معلوم ہوا صاحب کچھ ذہن میں تو کچھ تھا نہیں, بس دے دیے تھے. اس کا نتیجہ یہ کہ جب انتقال ہو گیا تو معلوم ہوا کہ صاحب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ مکان میں کتنا حصہ بیوی کا کتنا حصہ شوہر کا. تو یہ ملکیتوں کا ممتاز ہونا, الگ الگ ہونا, کس کی کیا ملکیت ہے, یہ شریعت کا اہم ترین اصول ہے, صفائی معاملات. اس کے بغیر ہمیشہ معاملات گنجلک رہیں گے, جھگڑے کھڑے ہوں گے, فساد کھڑے ہوں گے. یہاں تک فرمایا گیا کہ شوہر بیوی کو جو گھر کا خرچ دیتا ہے, یہ گھر کا خرچ ہے مہینے کا, وہ دے دیا تو اس میں بات صاف ہونی چاہیے کہ یہ جو دیا جا رہا ہے یہ آیا اس کے پاس امانت ہے بیوی کے پاس یا اس کی ملکیت کر دی گئی ہے, اور اگر امانت ہے تو جو بچ جائے گا اس کا وہ کیا کرے. تو عام قاعدہ یہ ہے کہ جب مہینے کے خرچ کے پیسے شوہر نے بیوی کو دیے تو وہ بیوی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کے پاس امانت ہے اس کام کے لیے کہ وہ گھر کے ضروری اخراجات میں صرف کرے. اگر اس کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تو اس بیوی کے لیے اس کو استعمال کرنا اصلاً جائز نہیں, کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں. ہاں اگر شوہر یہ کہہ دے کہ بھئی یہ دے تو رہا ہوں تم کو گھر کے خرچ کے لیے, اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو یہ تمہارے ہیں, کہ تم جو چاہو کرو, تو اس کے بعد وہ اس کی ملکیت ہو جائے, پھر وہ اس میں مختار ہو جائے. لیکن جب تک یہ نہ کہے تو بیوی کے لیے جائز. اب دیکھو ذرا کس طرح کتنے گھرانے ہیں جس میں یہ بات صاف کی جاتی ہوگی, اور جب صاف نہیں کی جاتی تو اس کے معنی یہ کہ بیوی کی ملکیت میں نہیں ہے, جو پیسے بچے وہ بیوی کی ملکیت نہیں ہے, اس کے لیے اپنے اوپر استعمال کرنا جائز نہیں. وہ اپنے اوپر اگر استعمال کر رہی ہے تو گناہ میں حرام میں مبتلا ہو رہی ہے. کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ بات صاف نہیں کی گئی, معاملہ صاف نہیں رکھا. یہ سب دین کا حصہ ہے, اس سب کو واضح کرنا ضروری ہے. ایک ایک پیسے کے بارے میں بات واضح ہونی چاہیے, ایک ایک چیز کے بارے میں بات واضح ہونی چاہیے کہ کس کی ملکیت. مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد قدس اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, آخری عمر میں جبکہ دل کے بیمار تھے, دل کی تکلیف تھی, تو زیادہ تر وقت چارپائی پر گزرتا تھا, اور ایک کمرہ تھا جس کے اندر وہ چارپائی بچھی ہوئی تھی, وہیں پر اپنا کچھ کام بیٹھ کر اسی پر کچھ کام بھی فرما لیتے تھے, اسی پر کھانا وانا بھی ہو جاتا تھا, نماز بھی اسی کمرے میں پڑھنا, پھر سونا بھی اسی کمرے میں, اسی کمرے محدود کمرے کے اندر زندگی محدود ہو کر رہ گئی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی چیز حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم دفتر سے, دارالعلوم کے دفتر سے فلاں چیز لے آؤ. میں لے آیا, حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو استعمال کیا یا اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری کی, اور پوری کرنے کے بعد مجھے فرمایا کہ بھائی جاؤ واپس لے آؤ. تو میں نے غفلت سے, مجھے دیر ہو گئی, وہ چیز وہاں پر رکھی رہ گئی, واپس میں نے سوچا واپس کر دوں گا, شام کو کر دوں گا, چلا دیا. ایک مرتبہ والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس کو ذرا واپس کرا, پھر مجھے کچھ غفلت ہو گئی, دیر لگ گئی. تیسری مرتبہ جب وہ دیکھا تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا, فرمایا کہ میں تم سے دو تین مرتبہ کہہ چکا ہوں, اب تک تم نے واپس نہیں کی. خیر میں جا کر واپس کرایا, تو جب واپس آ گیا تو پھر مجھے ایک بات بتا, فرمایا کہ آؤ تمہیں بتا. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو اس کمرے کے اندر جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں اس بات کا حتی الامکان اہتمام کرتا ہوں کہ اس کمرے کے اندر کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جو میری ملکیت نہیں ہے، کوئی برتن، کوئی پیالہ، کوئی گلاس، کوئی فرنیچر ایسا نہ رہے جو میری ملکیت نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ چکا ہوں کہ اس کمرے میں جتنی اشیاء ہیں وہ میری ذاتی ملکیت ہیں. اب اگر کوئی چیز باہر سے آتی ہے کسی وجہ وقت، تو میرے ذہن پر یہ بوجھ جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ واپس اصل مالک کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ اگر پتہ نہیں انسان کی موت و حیات کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر کسی ایسی حالت میں میرا وقت آ گیا کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر موجود تھی تو وصیت نامے کے اندر لکھا یہ ہوگا کہ یہ چیز میری ہے، ذاتی ملکیت ہے، اور حقیقت میں وہ کسی اور کی ہوگی. تو اس سے لوگ اس سے گڑبڑ پیدا ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز آئے تو جلدی سے جلدی واپس چلی جائے. یہ ہے، یہ دین اور تقویٰ صرف ایسے نہیں حاصل ہو جاتا ہے دعووں سے. یہ ہے تقویٰ کہ کوئی چیز ایسی نہ رہے جو اپنی ملکیت میں نہیں ہے اور جس کے بارے میں وصیت نامے میں لکھ دیا ہے، چھوٹی سی چیز بھی ہو تو اس کو جلدی سے واپس کرتا ہوں. یہ اہتمام. تو بھائی یہ میاں بیوی کے تعلقات میں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں صاحب حساب دوستاں در دل، دوستوں کا حساب دل میں، لہذا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ حساب دوستاں در دل کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاملہ خربتے میں ڈالے رکھا جائے، گڑبڑ رکھا جائے. حساب دوستاں در دل کے معنی یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ پیسے تمہارے ذمے آتے ہیں صاف صاف کہہ دو بھائی میں نے تم کو معاف کر دیا، نہیں لوں گا. چلو اگر ایسے ہی فیاض ہو، سخی ہو تو کہہ دو، لیکن مبہم معاملہ رکھنا اس کی کوئی اجازت نہیں. تو عرض یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بھی املاک کو، ملکیتوں کو ممتاز رکھنا ضروری ہے. اب آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے ہر شخص اپنے حالات، کتنے گھر ایسے ہیں جن میں اس دین کے حکم کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیکھو گے تو نہیں ملیں گے. اب یہ ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں، جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں، فساد برپا ہو رہے ہیں. یہی صورت حال کاروبار کے اندر ہوتی ہے، باپ بیٹے ایک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، سب بھائی لگے ہوئے ہیں. اب کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کی کیا ملکیت ہے، کس کا کیا حق ہے. اگر کوئی کہے تو صاحب یہ کیا نہیں تو غیریت کی بات ہے، ہم تو محبت پیار سے آپس میں کاروبار کر رہے ہیں. وہ محبت پیار کسی بھی وقت اس محبت پیار کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ جاتی ہے. اچانک کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد وہ محبت پیار سب دھرا رہ جاتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ مقدمہ بازی تک نوبت پہنچتی ہے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حساب کتاب نہیں کیا، اس واسطے کہ املاک کو ممتاز نہیں کیا. تو یہ سب نفقے کے باب کے اندر یہ سب باتیں داخل ہیں. جو چیز دے رہے ہو اس کے بارے میں صاف صریح طور پر واضح کہہ کے دو، یہ تمہاری ملکیت ہے یا یہ تمہارے پاس امانت ہے. یہ نفقے کا لازمی حصہ ہے. پھر ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا ثانی وقت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفقے کے ایک تو معنی یہ ہے کہ بھئی کھانا کھانے کی حد تک اور ضروری کپڑے کی حد تک خرچہ کر دیا، ضروری کپڑا بنا دیا، کھانا دے دیا، یہ بھی نفقے کے اندر داخل ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ نفقے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ علاوہ کھانے کپڑے کے کچھ رقم اس کو اس کے جیب خرچ کے طور پر ایسی دی جائے جس میں وہ آزادی کے ساتھ خرچ کر سکے. بہت سے گھرانوں میں اس سے بھی غفلت ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کی ضرورت پیش آئی تو ہر وقت تم سے مانگتی پھرے. تو اس لیے کچھ جیب خرچ کے طور پر ایسی چیز مقرر کر دینا بھی نفقے کا ایک حصہ ہے. اور یہ جو دے رہے ہو یہ چاہے پہلے قسم کا نفقہ ہو یا دوسرے قسم کا نفقہ ہو، دونوں اس حدیث کی روح سے اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں، لہذا اس کو محض ایک دنیاوی کارروائی سمجھ کر نظر انداز نہ کرو. آگے دوسری حدیث اسی مضمون کی ہے، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ حلی اجرن فی بنی ابی سلمہ ان انفق علیہ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ درحقیقت یہ پہلے بیوی تھیں حضرت ابو سلمہ کی، اور ان کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضور احدث صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اور اس کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا حضرت ام سلمہ کے، تو یہ حضور احدث صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مجھے یاد نہیں رہا. بہرحال تو اس وقت میں انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میرے طبیعت پر اپنے شوہر کے ظاہر انتقال کا طبیعت پر اثر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہم اعقبنی من عقبا حسن، کہ اللہ مجھے ان کے بعد میرا انجام بہتر کیجئے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہم اخلفنی خیرن منہ، کہ اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا نائب عطا فرمائیے. تو یہ دعا حضرت ام سلمہ کرتی تھی. بعد میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو فرماتی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی تھی وہ دعا میں کرتی رہی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا کہ ابو سلمہ سے کہیں زیادہ افضل اور بالا و برتر شوہر مجھے عطا فرمائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی سابق شوہر سے اولاد بھی تھی، لڑکے بھی تھے، کچھ لڑکیاں بھی تھیں. تو اس اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے سابق شوہر کے لڑکے ہیں، اب میں ان کو اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ جو دوسروں کے دست نگر ہوں، تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ مجھے خرچ کرنا چاہیے، تو اگر میں خرچ کروں گی تو کیا اس پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم لکی اجر اجر ما انفقت علی، کہ ہاں جو کچھ بھی نفقہ تم ان کے اوپر کرو گی خرچ کرو گی اس پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ شوہر جو خرچ کرے بیوی پر، باپ بیٹوں پر، وہ تو ہے ہی مباحث سے اجر. ماں اپنے بیٹوں پر اگر کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر لکھا جاتا ہے. آگے بھی کئی حدیثیں اسی مفہوم کی آئی ہیں، حاصل ان سب کا یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر جو انسان خرچ کرتا ہے اس سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے. آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوم، کہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دے جن کی دیکھ بھال اور جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے. یعنی جن لوگوں کا نفقہ انسان کے ذمے ہے، بیوی ہے، نابالغ اولاد ہے اور بالغ لڑکیاں ہیں، اور ماں باپ اگر کمانے سے معذور ہیں تو ان کا نفقہ، یہ سب انسان کی ذمہ داری. اگر اس نفقے کو ادائیگی کرنے میں انسان قاصر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بات انسان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کا یہ نہ دینا اس کے لیے سخت گناہ ہے. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ نفقہ دے گا تو ثواب ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ اگر نہیں دے گا تو گناہگار ہو جن کا نفقہ انسان کے ذمہ وافر. اور وہ ان کی مختصر فہرست میں نے عرض کر دی جو عام طور سے جن کا نفقہ ذمہ ہوتا ہے، بیوی، نابالغ اولاد اور بالغ لڑکیاں جب تک کہ ان کا نکاح نہ ہو، اور ماں باپ اگر وہ کمانے سے معذور ہو، بلکہ اگر اور جو قریب رشتے دار ہیں وہ بھی اگر اپاہج ہوں معذور ہو جائیں، اپاہج ہو جائیں، تو ان کا نفقہ بھی بعض صورتوں میں انسان کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو وہ ان سب کا نفقہ واجب ہے، اگر نفقہ نہیں دے گا تو اس صورت میں گناہگار ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتے ہوں. یعنی ہر صبح دو فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اللہ جو شخص خرچ کرنے والا ہو، یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والا ہو، جس میں نفقہ اپنی اولاد وغیرہ کا بھی داخل ہے اور دوسرے نیکی کا کام بھی داخل ہے، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہو نیکی کے کاموں میں، اس کو اس کے مال کے بدلے میں دوسرا مال عطا فرما. جو مال اس نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں اس کا خلیفہ، اس کا نائب، یعنی دوسرا مال عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ اللہ جو شخص پیسے کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یعنی جہاں واجب ہے خرچ کرنا وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال، اس کے مال کو برباد کر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو فرشتے یہ ہر صبح یہ دعا کرتے ہیں. تو جو اللہ کے بتائے ہوئے مقامات پر انسان خرچ کرے گا تو یہ نہ سمجھے کہ پیسہ ہاتھ سے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اس کو عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اور جو شخص کے اپنے واجب حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اور خرچ نہیں کرتا، تو دنیا کے اندر چاہے گنتی میں اس کا مال کچھ بڑھ جائے، لیکن بالآخر اس کے اوپر ہلاکت آتی ہے، بربادی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر والے ہاتھ یعنی دینے والا، اور ید السفلا یعنی لینے والا، اس سے بہتر ہے. وابدا بمن تعول، اور خرچ کرنے کی ابتدا کرو ان لوگوں سے جو تمہارے زیر کفالت ہیں، تمہارے گھر میں جن کی کفالت تمہارے ذمہ واجب ہے، بیوی بچے وغیرہ، ان سے پہلے شروع کرو. یعنی کہ باہر خرچ کرتے پھر رہے اور گھر والے محتاج ہیں، جیسا کہ پہلے تفصیل عرض کر دی ہے. وخیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنا، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو صدقے کے بعد بھی انسان بے نیاز باقی رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ صدقہ کرنے کے بعد پھر انسان کے پاس کچھ نہیں رہا، بلکہ اتنا صدقہ کرے کہ اس کے بعد بھی کسی کا محتاج نہ ہو. ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو شخص پاک دامنی اختیار کرے، پرہیز کرے مانگنے وغیرہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عفت عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ایسا ہی کر بھی دیتے ہیں اگر اس کا قوی دائیہ یہ ہو. ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو شخص کہ بے نیاز رہنا چاہے دوسروں کے مال سے کہ مجھے کسی سے مانگنے کی حاجت پیش نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر ہی دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کے دل میں صادق اور صحیح جذبہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اللهم صل علی سیدنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل اشاعت @ digicom.net.pk.